السلام يا إمام يا إمام السلام السلام يا إمام میرے لاہ کو سلام میرے لاہ کو سلام.
بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سب سے پہلے درخواست گزار ہوں حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، شہید عارف حسین الحسینی، شہید مطہری، شہید صدر، دانشگاہ امام صادق کے بانی و مؤسس شہید سعید حیدر زیدی صاحب، مشہور مجاہد آئی ایس او کے بانی ڈاکٹر محمد علی نقوی جن کی آج کل ایام شہادت 20 سال گزر گئے، اور تمام شہدائے ملت اسلامیہ کے ایصال ثواب کے لیے بلند تر صلوات. اس سے پہلے کہ کسی بحث میں وارد ہوا جائے، بالکل مناسب نہیں ہے کہ سلمان بھائی اور علی محمد بھائی کے بعد کچھ عرض کیا جائے، لیکن جو ٹاپکس کا فارمیٹ تھا وہ اس طرح سے تھا کہ اس فارمیٹ کے لحاظ سے یہ ٹاپک آخر میں سیٹ ہو رہا تھا. انتہائی معذرت کے ساتھ علی بھائی سے اور سلمان بھائی سے بھی. امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی سیاسی زندگی کا مختصر تعارف، یہ اصل موضوع ہے، اور اس موضوع میں داخل ہونے کے لیے چند نکات کو بہت تیزی سے ہمیں چند نکات سے گزرنا ہوگا. سب سے پہلی چیز کہ سیرت کیا ہے. جیسا کہ بارہا مختلف مواقع پہ آپ لوگ سنتے رہے اور پڑھا بھی، شہید مطہری نے جہاں پہ سیرت نبوی ایک مطالعہ نامی کتاب کے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ سیرت سے مراد وہ روش اور وہ طریقہ ہے جس کے مطابق اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے زندگی گزاری ہے. سیرت کی بنیادی طور پر دو اقسام ہوتی ہیں، ایک معصومین کی سیرت انفرادی اور ایک معصومین کی اجتماعی میدان میں سیاست، جس کو ہم سیرت سیاسی بھی کہتے ہیں. معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو کس وجہ سے خدا نے مبعوث کیا یہ ہمارے درمیان بھیجا، چند آیات بہت تیزی سے گزروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و جعلناک سراجا منیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا اور روشن چراغ قرار دیا. اسی طرح سورہ مبارک جمعہ، آپ لوگ 12 اس آیت کو سنتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ وہ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں رسول کو مبعوث کیا جو انہی میں سے تھا. اس کا کام کیا ہے؟ آیات الہی کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. یعنی بعثت کا مقصد ہدایت ہے، بعثت کا مقصد انبیاء اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کے نور تک لے جانا ہے. کیا یہ کام صرف ایک فرد کی حد تک ہے؟ نہیں. ایک اور آیت سورہ مبارک حدید کی 25 آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ اور ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو نازل کیا تاکہ وہ انسانوں کے درمیان عدالت کو قائم کر سکیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ وہ ہدایت وہ نور ظلمات سے نکال کے نور تک لے جانے کا کام صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی انجام پائے گا. پورے معاشرے کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جانا وظائف ہادیان برحق میں سے ہے. اب اصل بحث کی طرف بغیر کسی تمید کے داخل ہوتے ہیں. اگر ہم امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے میں نے عرض کیا کہ سیرت دو میدان ہیں، ایک انفرادی ایک اجتماعی، ہمارا موضوع اجتماعی میدان کے حوالے سے ہے. اگر ہم اجتماعی زندگی کو دیکھیں تو اس کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ حصہ کہ جو آپ کی امامت سے پہلے کا دور ہے، جو آپ نے امام مجتبیٰ علیہ السلام اور امام سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ گزارا، جو ایک مطیع و فرما بردار کے طور پر ہے. دوسرا وہ دور ہے جو خود آپ کی امامت کا دور ہے، اور خود آپ کی امامت کے دور میں آپ کی سیاسی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور شام سے واپس مدینے تک، اور دوسرا مدینے میں قیام کے دوران. بہت وسیع موضوع ہے، میں صرف میں نے موضوع کو اسی وجہ سے بیان کر دیا کہ سیرت سیاسی کا مختصر تعارف. یہاں پر بہت ساری باتیں ہم جان بوجھ کر وقت کی کمی کی وجہ سے تشنا چھوڑیں گے، اور شاید بہت ساری جگہوں پہ مجھ جیسے ایک لا علم بے عمل انسان کی لا علمی آڑے آئے گی. آغاز امامت امام سجاد علیہ السلام کا ہوتا ہے کربلا میں. کن حالات میں آغاز ہوتا ہے؟ شاید ایسی مظلومیت کا آغاز کسی ایک معصوم کا بھی نہیں ہوا ہے. آغاز امامت کیا منظر ہے کہ زخمی حالت میں پدر بزرگوار تشریف لاتے ہیں، چاہنے والی پھوپھی بازو ہلاتی ہیں، امام پدر بزرگوار کے جسم پر زخموں کو دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا ابتا این عمی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ این اخل علی، میرا بھائی علی کہاں ہیں؟ یہ وہ مقام ہے جس وقت امامت کی ذمہ داری سپرد ہو رہی ہے امام سجاد علیہ السلام کے. اور جب امامت کا آغاز ہوتا ہے تو کیسے آغاز ہوتا ہے؟ کہ بابا کا سر نوکے سینہ پہ بلند ہے. امامت کا پہلا مسئلہ امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے، پوچھنے والی کون ہستی ہے جسے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ عالمہ غیر معلمہ ہے، فہیمہ غیر مفہمہ ہے، عقیلۃ القریش. لیکن وہ امامت کا دفاع کرنے والی ہستی ہے، لہذا امام کی اہمیت اور امام کے مقام کو امام سے مسئلہ پوچھ کے بیان کرتی ہے. اور پہلا مسئلہ امامت کا جو امام سجاد علیہ السلام جواب دیتے ہیں، آپ گزشتہ گفتگو میں سن چکے. ان حالات میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا اور باقی مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو پیش کیے جاتے ہیں، ایک ناتواں بیمار قیدی کے طور پر، حالانکہ لفظ بیمار امام کی شان کے خلاف ہے. وہ زین العابدین ہے، وہ سید الساجدین ہے. انہوں نے جیسے کہ علی بھائی نے لفظ استعمال کیا کہ توانا، ان کے توانا کانوں پر بارے امامت آیا، نہ کہ ناتما کانوں پر. اور انہوں نے اس بار امامت کو انجام دیا، اس امامت کے وظیفے کو انجام دیا کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں. اب اگر ہم کوفے اور شام کا معاملہ دیکھیں، بہت تیزی سے گزروں گا صرف تعارف کی حد تک. کوفے اور شام میں جو امامت کی ذمہ داری انجام دینی ہے، دونوں میں فرق ہے. جو زیادہ فوکس کوفے میں نظر آتا ہے وہ احیاء ضمیر کا نظر آتا ہے، اس لیے کہ کوفے کا مقام اور کوفے کے لوگ وہ ہیں کہ جو اہل بیت کے مقام و منزلت سے آشنا ہیں، جانتے ہیں کہ علی کون ہے، فاطمہ کون ہے، حسن مجتبیٰ کون ہے، حسین سید الشہداء کون ہے، سب کو جانتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو مختلف ادوار میں آئمہ کے ساتھ شریک رہ چکے ہیں، ان کی طرف سے خطوط ارسال ہوئے تھے. لہذا کوفے میں ہم امام سجاد علیہ السلام کی گفتگو دیکھیں یا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی خطبات دیکھیں، اس گفتگو میں اپنا تعارف اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں شام میں. یہاں پر زیادہ تر ان لوگوں کو ان کی ذمہ داری اور وظیفے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے اپنا مختصر تعارف کرانے کے بعد. لیکن دوسرا مرحلہ جو شام کا مرحلہ ہے، شام کے مرحلہ یہ ہے کہ وہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر لوگ اہل بیت سے آشنا نہیں ہیں، وہاں پر اہل بیت کے مقام و منزلت کو آشکار کرنا ہے. کوفے میں اگر ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کہتا ہے کہ علی ابن حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا، امام خدا نے قتل کر دیا، معاذ اللہ، امام قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو خدا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، روحوں کو قبض کر لیتا ہے. مقصد یہ تھا کہ امام نے بتایا کہ نہیں، خدا نے قتل نہیں کیا، قتل تم نے کیا ہے. یہ قضائے الہی ہے کہ جب قتل کیا جائے تو روح خدا کی طرف سے قبض ہوتی ہے، لیکن اس کی تقدیر کرنے والے تم لوگ ہو. لیکن جب بازار دربار شام میں جاتے ہیں تو وہاں کا معاملہ مختلف ہے. وہاں پہ سفرا موجود ہیں اور وہاں پر اہل بیت کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے. ایسے میں امام سجاد علیہ السلام جو بیمار نہیں تھے، معاشرے کو بیماری سے نجات دینے والے تھے، جو مریض نہیں تھے، امراض کے طبیب تھے، نیگیٹو چہرہ دکھایا گیا ہے عابد بیمار کہہ کے، تمام تر توانائی کے ساتھ علی کا وہ شیر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا مجھے بھی اجازت دے، بہت مختصر کر رہا ہوں، کہ لکڑیوں کے اس ٹکڑے پہ جا کے میں وہ بیان کر سکوں جو خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق ہے. اور پھر وہاں جا کر آپ اپنا تعارف شروع کراتے ہیں، میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو تلواروں سے جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پر سے گردن سے ذبح کیا گیا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں، میں سید الشہداء حمزہ کا فرزند ہوں. اپنا ایسا تعارف پیش کیا کہ اس شام کے دربار میں قریب تھا کہ انقلاب آ جائے، یزید نے اذان کا حکم دیا. جیسے ہی اذان شروع ہوئی امام سجاد علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو روک لیا، لیکن جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہوا، ایک دفعہ امام سجاد علیہ السلام پھر اپنی ذمہ داری کو امامت کی ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے یزید بتا کہ یہ محمد الرسول اللہ تیرے جد تھے یا ہمارے جد ہیں. اگر تو کہتا ہے کہ تیرے جد تھے تو جھوٹا ہے، اور اگر ہمارے جد تھے تو ہمیں اسیر ظلم کیوں کیا. الغرض یہ کہ آپ کی امامت کا جو پہلا حصہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے نجف اور ناجف سے واپس کربلا و مدینہ تک ہے. اس میں آپ نے اپنا تعارف پیش کیا اور لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑا. اب واپس جب آپ کربلا تشریف لے آتے ہیں, مدینہ تشریف لے آتے ہیں, مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام سر انجام دیا؟ یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سیاسی اعتبار سے امام کوئی بھی ہو, ان کا وظیفہ حالات و واقعات اور معاشرے کی ضرورت کی بنیاد پر متعین ہوتا ہے. اگر معاشرے کو ضرورت ہوگی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں اتر آئیں, اگر دین کی ضرورت ہوگی کہ امام صلح کر لیں یا جنگ بندی کا لفظ استعمال کروں, جنگ بندی کر لیں, مؤخر کر دیں معاملات کو, اگر دین کی مصلحت شہادت کے راستے سے حاصل ہو رہی ہوگی, حکومت کے راستے سے حاصل ہو رہی ہوگی, کیونکہ یہ سب کے سب وسیلے ہیں. اور کون سا وسیلہ اختیار کر کے امام دین کا کی بہترین خدمت انجام دے سکتے ہیں, یہ وہ حالات و واقعات متعین کرتے ہیں. اب امام سجاد علیہ السلام کی حالات و واقعات بہت تیزی سے چند نکات کی صورت میں پیش کروں گا کہ اس وقت کے حالات و واقعات کیا تھے. کربلا کا واقعہ ہو چکا, شیعہ کمیت اور کیفیت دونوں اعتبارات سے بہت کم رہ گئے, سیاسی اور اعتقادی انحطاط کا شکار ہیں شیعہ, شیعوں کی بری طرح سرکوبی کی جا رہی ہے نفسیاتی اعتبار سے بھی, ایک ایسے مکتب کے پیروکار ہیں کہ جو کہ شکست خوردہ لوگ ہیں. شیعہ اکثریت کے اعتبار سے عراق میں ہیں مگر امام سجاد علیہ السلام کا قیام مدینے میں ہے, شیعوں سے رابطہ اتنا آسان نہیں ہے. ان حالات کو ذہن میں رکھیے گا, اور پھر میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں جو اپنی ذمہ داری اور وظیفے کو انجام دیا اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا. اہل بیت اطہار کے مقام و منزلت کو نہ صرف چھپایا جا رہا ہے بلکہ امیر شام سے لے کے اور اب تک جو پیسہ اس معاملے میں خرچ ہوا ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. کربلا کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. امام براہ راست شیعہ تحریکوں کی سرپرستی کرنے کے لیے ظاہراً قاصر ہیں کیونکہ یہ عمل امام کو اپنے اصل کام اور وظیفہ امامت سے روک سکتا ہے. معاشرے میں روحانیت کا فقدان ہے, اخلاقی زبوحالی عام ہو چکی ہے. اب ایسے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام کیا؟ کچھ نکات بہت تیزی سے گزروں گا تاکہ وقت کے اندر اس کو ختم کروں, اس وجہ سے کہ خود سیاسی سیرت اور امام نے ان حالات میں جو کام سر انجام دیے ایک بہت ہی طویل ٹاپک ہے. امام علیہ السلام نے 34 سالہ کوششوں سے شیعوں کے لیے ایسے سازگار حالات فراہم کیے کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہم السلام کے مکتبی کاموں کی زمینہ سازی فراہم ہوئی. حجاج العال زبیر جیسے سخت حالات میں شیعوں کو سخت ترین حالات سے نکارا اور شیعوں کو روشنی کی ایک کرن نظر آنے لگی. اہل بیت کی فضیلت کو اپنے عمل کے ذریعے اس طرح ثابت کیا کہ مخالفین بھی اہل بیت کی فضیلت کا اقرار کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. اس زمانے میں بہت ہی نمایاں جو دو تحریکیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں, ایک توابین کی تحریک اور ایک جناب مختار کا قیام. توابین کی تحریک ایک حد تک ابہام یا ایک اندیا دیا جا سکتا ہے کہ شیعہ عقائد رکھنے والوں کی تحریک تھی, لیکن اس تحریک کا امام سے منسلک ہونا, اگرچہ بعض شواہد ایسے ملتے ہیں کہ ان کا ارادہ تھا کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو وہ امام کے سپرد کر دیں گے معاملات, لیکن امام سے کوئی رابطہ ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. دوسری تحریک جو جناب مختار کا قیام ہے, خود جناب مختار کے قیام میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی براہ راست تعلق نظر نہیں آتا. اب اس دوران امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعوں کی کمیت اور کیفیت میں اضافہ کس طرح کیا؟ ابتدائی امامت میں, یعنی جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں, چند صحابہ کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں میں سے آپ کے گرد موجود تھے. مثلا جیسے سعید بن مسیب, سعید بن جبیر, محمد بن جبیر, ابو خالد قابلی یا ابو حمزہ سمالی وغیرہ. لیکن یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بابصیرت اقدام تھا کہ امام کی شہادت سے پہلے امام کے گرد اصحاب کا ایک حلقہ تیار ہو گیا تھا. شیخ مفید فرماتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کے 173 اصحاب تیار ہو گئے تھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے شیعوں کی کمیت میں اضافہ کیا, کیفیت میں اضافہ کیا, اس اعتبار سے شیعوں میں جرأت اظہار آ گئی. نہ صرف شیعوں میں بلکہ ہر اس شخص میں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا درد رکھتا تھا. مثلا فرزدق, ایک مثال فوری طور پہ یاد آ جاتی ہے, یہ وہی شخص ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے ہیں, امام کو خبر دے رہا ہے کہ مولا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں, لیکن امام کا ساتھ اختیار نہیں کرتا ہے, کعبے کا رخ کرتا ہے. لیکن یہی وہ شخص ہے کہ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے تعارف کا موقع آتا ہے تو اس وقت کے بادشاہ کے سامنے انتہائی جرأت مندی سے اظہار کرتا ہے کہ یہ علی ابن حسین ہیں, یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں, یہ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں, یہ مکہ و منا کے فرزند ہیں, یہ ہل اور حرم کے فرزند ہیں. تو نہیں جانتا, تو نہیں جانتا, یہ وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جانتا ہے, یہ وہ ہیں جنہیں زمزم بھی جانتا ہے, یہ وہ ہیں جنہیں ہل بھی جانتا ہے اور جنہیں حرم بھی جانتا ہے. لوگوں کے اندر جرأت اظہار, یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سائیکو تھیراپی کی ہے شیعوں کی جس کے اثر میں ظاہر ہوا. اعتقادی اعتبار سے بھی شیعہ بہت ہی زبوں والے کا شکار ہو گئے تھے, بہت معذرت کے ساتھ. آج ہمارے درمیان جو ایک اخلاقی گراوٹ کے ساتھ ساتھ نظریاتی زبوں والی, اعتقادی انحطاط, اعتقادی زبوں والی, مثلا ہم اپنی گفتگو میں نصیریوں کی تعریف کرنے سے بھی باز نہیں رہتے. امام علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی سخت الفاظ میں لوگوں کے عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں, چونکہ دیکھیں امام مدینے میں ہیں, شیعوں کی اکثریت کوفہ اور عراق میں ہے. امام آج کا زمانہ نہیں ہے, کمیونیکیشن کا زمانہ, امام کا رابطہ آسان نہیں ہے شیعوں سے. لہذا ایک طرف تو شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے, دوسری طرف زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ شیعوں کو اعتقادی لحاظ سے کمزور کیا جا رہا ہے. شیعہ جو موحد ترین مکتب فکر ہے مسلمانوں کا, یہ کسی عقیدت میں نہیں, ایک ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, امام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے معاملات میں کس طرح سے اصلاح فرماتے ہیں؟ مولا کے کچھ اقوال, مثلا ایک قول ہے مولا کا, ہم سے اسلام کی محبت میں محبت کرو, ہم سے اسلام کی محبت میں محبت کرو اور ہمیں اپنی حد سے نہ بڑھاؤ. دوسری جگہ یہی روایت دوسرے الفاظ میں آئی ہے کہ اسلام کی محبت میں ہم سے محبت کرو اور ہم سے بتوں والی محبت نہ کرو. ایک اور مقام پہ مولا فرماتے ہیں, تم اپنے افراطی طرز عمل سے, اپنے افراطی طرز عمل سے اس بات کا سبب بنو گے کہ لوگ ہم سے نفرت اور دشمنی رکھیں. نہ کہ شیعوں کو اہل بیت کا پیامبر ہونا چاہیے، اہل بیت کا آئینہ قرار بننا چاہیے. امام فرماتے ہیں تم اپنے افراطی طرز عمل سے اس بات کا سبب بنو گے کہ لوگ ہم سے نفرت اور دشمنی کریں. امام علیہ الصلوۃ والسلام ایسے افراد سے لا تعلقی کا اظہار فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہمارے بعض شیعہ ہماری محبت میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے بارے میں ویسے ہی باتیں کرنے لگتے ہیں جیسے یہودی حضرت عزیر اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا نہ ہم سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سازش کی بیخ کو نہیں فرما رہے ہیں. لہذا جو دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں کمیاں تو کیفیت کے اعتبار سے، وہاں عقائد کے اعتبار سے بھی شیعہ ایک شکست خوردہ قوم تھے، لہذا عقائد کے اعتبار سے بھی عقائد کو خراب کیا جا رہا تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں صرف چند اشارے کر رہا ہوں ورنہ ان تمام موضوعات پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں کی ایک تفصیل موجود ہے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شیعوں کے اور دین کے تحفظ کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا، آپ نے تقیہ کا راستہ اختیار کیا. واقع ہرا جو بھی ہے پیش آتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور مسلم ابن عقبہ جس نے خانہ کعبہ کا ملعون نے پردہ جلایا تھا، لوگوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ رویہ اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ یزید کی بیعت ایک غلاموں کے طور پر لیتا ہے اہل مدینہ سے، لیکن امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتا ہے اور کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے میں ان کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن کیا کروں، میرا دل ان کے روب اور حیرت سے لبریز ہو گیا. امام کا یہ نرمی کا جو رویہ تھا، یہ ایک تقیہ کی کیفیت تھی جس کی وجہ سے امام کے کاموں کے اوپر سے بنو امیہ کی توجہ مبذول ہو سکی. بنو امیہ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ جو کام امام فرما رہے ہیں وہ کوئی سیاسی کام نہیں ہے. جیسا کہ علی بھائی نے بھی کہا کہ آپ نے دعاؤں کی روش اختیار کی لیکن وہ ایک بہترین اعتقادی کام بھی تھا، بہترین سیاسی کام بھی تھا، مضبوط ترین معاشرتی کام بھی تھا. دعاؤں کے ذریعے سے وہ جو روحانی ماحول ختم کیا گیا تھا، اس روحانی ماحول کو امام علیہ السلام نے زندہ کیا. گریا کے ذریعے سے جو کربلا بنو امیہ چھپانا چاہتی تھی، اس کربلا کی حقیقت کو آشکار کیا اور ساتھ ساتھ کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. دعاؤں کے موضوعات میں نے عرض کیا کہ پس منظر کیا ہے، کہ بنو امیہ اہل بیت کی فضیلت کو چھپانا چاہتے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دعائیں آپ نے علی بھائی کی گفتگو میں بھی سن لی، کچھ اقتباسات میں بھی عرض کرتا ہوں، شاید بعض جگہ ریپیٹیشن ہو جائے. صحیفہ کاملہ دعا نمبر 47، کیا حالات ہیں؟ آپ نے پہلے بھی سنا کہ علی نام رکھنے کے لوگ لیے آمادہ نہیں ہیں، اہل بیت کی فضیلت کو چھپایا جا رہا ہے، اہل بیت کے حق کو چھپایا جا رہا ہے، اہل بیت کی فضیلت کے خلاف اور اس کے مقابلے میں دوسروں کی فضیلتیں جعل کی جا رہی ہیں. یہ سلسلہ امام مصطفیٰ علیہ السلام بلکہ مولا کائنات کے دور سے شروع ہو چکا ہے، لیکن اس وقت اس کے روٹس جڑیں بہت مضبوط ہو چکی ہیں. ایسے میں صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 47، پروردگار ان اہل بیت پہ رحمت نازل فرما جنہیں تو نے اپنے امر یعنی کہ حکومت کے لیے منتخب کیا، اپنے علم کا خزینہ دار اور اپنے دین کا محافظ بنایا، روئے زمین پر اپنا خلیفہ اور اپنے بندوں کے لیے اپنی حجت قرار دیا، جنہیں اپنے ارادے سے ہر قسم کی نجاست اور آلودگی سے دور رکھا، اور جنہیں اپنے تک پہنچنے اور جنت میں داخل ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا۔ یہ وہ دور ہے کہ اہل بیت کی فضیلتوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اہل بیت کی نہ صرف فضیلت کو بلکہ آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہے ہیں۔ بار الہ، یہ مقام، یہ حکومت، یہ ممبر تیرے جانشینوں اور برگزیدہ بندوں کے لیے تھا، صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 48، اور تیرے امانت داروں کا محل تھا، اور تو نے یہ اعلی عرفا منصب ان کے لیے مخصوص کیا تھا، لیکن دوسروں نے ان سے چھین لیا، یہاں تک کہ تیرے برگزیدہ بندے ظالموں کے مقابلے میں مغلوب اور مقہور ہوئے، ان کا حق ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ بار الہ، تو ان برگزیدہ بندوں کے اگلے پچھلے دشمنوں پر، ان لوگوں پر جو دشمنوں کے عمل و کردار سے راضی و خوشنود ہوں اور ان کے تابع و پیروکار افراد پر لعنت فرما۔ آسان نہیں تھا، آج میں نے یہ جملے دہرا دیے اور آپ نے سن لیے، تشیعوں کی روح ہے ان جملوں میں، تشیعوں کی روح ہے ان جملوں میں، اور اس وقت تشیعوں کی تبلیغ بالکل محبوس ہے، پابندی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں کے ذریعے سے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اور دعاؤں کے درمیان پیغام دے رہے ہیں۔ صحیفہ کاملہ دعا نمبر 34 34، بار الہ، اپنی بہترین مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ یزید جو بنو امیہ، جو بنو ہاشم کا ڈونگ قرار دے رہے تھے، امام علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، بہترین مخلوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عطرت پر جو کائنات کی منتخب کردہ ہے، رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے فرمان کے مطابق ان کا اطاعت گزار قرار دے۔ یعنی امام اپنی دعا میں پیغام دے رہے ہیں کہ اہل بیت کی اطاعت ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کا فرمان ہے۔ پھر صحیفہ کاملہ کی 48 دعا کا ایک اور اقتباس، بار الہ، مجھے توحید کا عقیدہ رکھنے والوں، شیعوں کے اعتقادات کو کمزور کیا جا رہا ہے، امام اپنی دعا میں بیان کر رہے ہیں، مجھے توحید کا عقیدہ رکھنے والوں، مجھ پر ایمان لانے، تجھ پر ایمان لانے والوں اور تیرے رسول اور آئین اور ان آئمہ کی تصدیق کرنے والوں میں سے قرار دے جن کی اطاعت کو تو نے واجب قرار دیا ہے۔ ان حالات میں دعا کے راستے سے امام علیہ الصلاۃ والسلام تشیع اور اسلام کی اصل روح کو بیان کر رہے ہیں، اور اس پس منظر میں جو میں نے شروع میں عرض کیا، امام علیہ الصلاۃ والسلام آنے والے حالات کے لیے زمینہ سازی فرما رہے ہیں۔ ہر سال غلاموں کو خریدتے، تربیت کرتے، اور ماہ مبارک میں خصوصاً آخری عشرے میں کئی کئی غلاموں کو آزاد کر دیتے۔ اب جو شخص ایک سال امام کی تربیت میں رہا ہے، اس کا مینٹل لیول کتنا اپ گریڈ ہو چکا ہوگا۔ اس طرح سے امام غلاموں کو آزاد صرف نہیں کر رہے ہیں، امام غلاموں کو جن کی ضرورت نہیں ہے امام کو، امام خریدتے ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ معاشرے میں غلامی کا خاتمہ ہو، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک حریت اور آزادی پہ مبنی معاشرہ قائم ہو، اور ایسے افراد معاشرے میں جائیں جو امام کی تربیت یافتہ ہیں، تاکہ وہ اسلام کی حقیقی ترویج و اشاعت کر سکیں۔ یہ جو غلام آزاد ہو رہے ہیں، میں عرض کروں کہ یہ مبلغین کی ایک ٹیم تھی جو امام تیار کر رہے ہیں۔ اب ایک کام امام علیہ السلام کا یہ ہوا کہ جو میں نے عرض کیا کہ مخالفین جو بنو امیہ کے حتیٰ کے دربار میں بیٹھنے والے افراد تھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان کرنے پہ مجبور ہو گئے. ریفرنسز سب کے پیش کیے جا سکتے ہیں. کسی کو ریفرنسز دیکھ رہے ہیں جو میں باتیں عرض کر چکا اور کروں گا. میں نے ایک تو صدائے حضرت سجاد علیہ السلام سے کچھ عرائض پیش کیے گئے, کچھ دارالسقلین نے جو حجت الاسلام رسول جعفریان کی کتاب کا ترجمہ کروا کے چھاپی تھی, آئمہ اہل بیت فکری و سیاسی جد و جہد, کچھ باتیں وہاں سے ہیں, کچھ چیزیں صحیفہ کاملہ سے ہیں. اس کے علاوہ میں نوجوانوں کو بچوں کو عرض کروں گا کہ رہبر معظم کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے, جو دارالسقلین نے سعید بھائی کے ادارے نے چھاپی ہے, جس میں امام سجاد علیہ السلام کی سیاسی زندگی پہ گفتگو کی گئی ہے, اس کو بھی ضرور مطالعہ کریں. تو بہرحال تو رسول جعفریان والی کتاب میں جن کتابوں سے یہ میں عرض کروں گا ابھی جو چیزیں لی گئی ہیں وہاں کے ریفرنسز بھی ہیں, وہ سارے ریفرنسز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, وقت ہوتا تو میں یہاں پہ بیان کر دیتا. مثلا مخالفین امام کے بارے میں کس طرح سوچنے لگے, شم یہ امام کی پولیٹیکل سکسس ہے. شمس الدین ذہبی کہتے ہیں علی بن الحسین عجب جلالت کے مالک ہیں, بخدا وہ ایسی جلالت کے اہل بھی ہیں, آپ اپنے شرف بزرگواری علم و کمال کی بنا پر امامت عظمیٰ کی لیاقت رکھتے ہیں. کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا ہے. اس دور میں جب ساری تلواریں تیز ہوئی ہیں شیعوں کے خلاف, چاہے وہ زبان کی ہو, چاہے وہ قلم کی ہو, چاہے وہ جنگ کے لیے تلوار ہو, امام شافعی اہل سنت کے چار آئمہ میں سے ایک امام, اپنی گفتگو اپنی کسی چیز کی حجیت کے لیے دلیل کے لیے امام کا ریفرنس لاتے ہیں. آپ خبر واحد کے قائل ہیں, لہذا فرماتے ہیں علی ابن الحسین جو مدینہ والوں میں فقی ترین شخص تھے خبر واحد پہ بھروسہ رکھتے تھے. ابن شہاب زہری بنو امیہ سے وابستہ تھا, بلکہ اس اور لیکن امام کی محفل میں آتا جاتا رہتا تھا. بعض مقامات پر بنو امیہ کی مولا کائنات سے دشمنی کی بنیاد پر مولا نے ابن شہاب زہری کی سرزنش بھی کی. وہ ابن شہاب زہری کے لیے کہ جب علی ابن الحسین کا تذکرہ اس کے سامنے آتا تو رونے لگتا اور کہتا وہ عابدوں کی زینت ہیں, علی ابن حسین وہ ہستی ہیں جن کے مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے, میں نے علی ابن حسین سے بڑا کوئی فقیہ نہیں دیکھا. جاہز کہتا ہے علی ابن حسین کی شخصیت کے بارے میں شیعہ, معتزلی, خارجی, خاص, عام سب کا خیال یکساں ہے. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی کو اتنا یونانیمسلی لوگ ایکسپٹ کرنے لگے کہ جاز کہتا ہے کہ کیا شیعہ, کیا معتزلی یعنی کہ سنی, کیا خارجی, خاص, عام سب امام کو ایک برابر مانتے ہیں, سب کا خیال یکساں ہے. مانتے نہیں ہیں تو کم از کم ان کی فضائل کو مانتے ہیں, اور کسی کو دوسرے پر برتری اور تقدم کے کسی کو ان دوسرے پر ان کی برتری اور تقدم کے بارے میں شک نہیں ہے. ابن ابی الحدید معتزلی جو شارح نہج البلاغہ ہیں اہل سنت کے بزرگ عالم دین, ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں علی ابن حسین انتہائی عبادت گزار انسان تھے, آپ انتہائی کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے جن کا اثر آپ کی پیشانی سے ظاہر تھا, اسی لیے لوگ آپ کو گٹوں والے کہہ کر مخاطب کرتے تھے. لہذا امام علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا کے بعد کوفہ و شام میں اور واپس مدینے آ گئی. سیاسی اعتبار سے ظاہر ہے امت مردہ تھی, اس مردہ لوگوں کے ذریعے سے حکومت قائم کی نہیں جا سکتی تھی, لیکن آنے والے ادوار کے لیے امام نے جو چیز اسٹیبلش کی وہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت تھی. شیعوں کو کمیت کے اعتبار سے بھی زبوں حالی سے نکالا, اعتقادی انحطاط کا شکار لوگوں کی اصلاح کی، جو قابل اصلاح نہیں تھے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور تشیع کا اصل چہرہ معاشرے کے سامنے پیش کیا، اور وہ ٹیم تیار کی کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کے مکتب اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی دانشگاہ سے استفادہ کر کے تشیع کو قیامت تک لے کے چل سکے. خداوند متعال ہمیں تمام ائمہ خصوصاً امام سجاد علیہ السلام کے جن کی سیرت جن حالات میں تھی وہ حالات آج سے بہت زیادہ قریب نظر آتے ہیں، خدایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ قلب ناظرین امام زمان کو ہمارے اعمال صالح سے راضی و خوشنود فرما دے، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے اصحاب و امان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء.